اور اس میں پیشی اور پھر اس کی عزت خلافت کی یہ سب چیزیں یہ احتساب ہی ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے کہ پیش کر دے اور وہ عقل کی بات یہ سمجھا دے کہ بھائی یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے, غلط فہمی ہو گئی یا آپ کو غلط خبر پہنچی, تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ نہیں نہیں میں جو تم میں عیب لگا رہا ہوں نا یہ بالکل سچ ہے, تم ایسے ہی عیب والے. بازار کہتا ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہے. معاشرے میں احتساب کی روایت ہے ہی نہیں. تغلق کا قصہ تو بہت ہی مشہور ہے. فوج جا رہی تھی, پڑاؤ کیا ایک جگہ, بادشاہ کی فوجیں بھی بڑی تھیں, بادشاہ بھی بڑے تھے. اب ان لوگوں نے انصاف کا اتنا اہتمام کیا کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا, اس نے یہ کہا کہ ملک میں سرخ رنگ کا کپڑا کوئی نہیں پہنے گا, اور جس کو مجھ سے کوئی بات کہنی ہے سرخ رنگ کا لباس بس وہ پہنے. تو جہاں کہیں ایران کا بادشاہ دیکھتا تھا کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے میں تو بلا لیتا تھا, کیا بات ہے سرخ رنگ مظلوم ہونے کی گویا علامت. غالب نے نہیں, ہاں غالب نے اپنے دیوان کے آغاز جہاں سے کیا ہے وہ بھی ہے نا, کہ غالب کے دیوان کا آغاز ہوتا ہے شعر سے, کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, اس سے بھی پہلا شعر ہے, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر, تصویر نے کاغذ کا لباس پہن رکھا ہے. تو وہ جو غالب نے کہا ہے کہ لباس تصویر نے پہن لیا ہے کاغذ کو اوڑھ لیا ہے, ادھر حقیقت وہی ہے کہ ایران میں یہ سرخ لباس کا تھا تو بلا لیتے تھے, ہاں بھائی کہو کیا ہے. تغلق کے زمانے میں فوج نے قیام کیا اور عورت تھی آ کے جہاں سے فوج نے گزرنا تھا وہ پل پہ آ کے بیٹھ گئی, پل سے فوج گزر رہی تھی, تغلق جب سواری بادشاہ کی آئی تو کھڑی ہو گئی, ہاتھ ہلایا تو تغلق نے دیکھ لیا, بادشاہ نے محمد تغلق نے بلا لیا, پھر نیچے اترا اس سے کہا بی بی کیا بات ہے, تو اس نے کہا کہ اس پل پہ یا اس پل پہ, تو تغلق سمجھ گیا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ یا تو انصاف اس پل پہ کر جاؤ وگرنہ وہ پل سرات جو ہے وہاں بھی تو آخر انصاف ہو گئی, تو اس نے کہا اسی پل پہ. اس نے کہا ایک گائے میں نے رکھی تھی تمہارے فوجی رات اس گائے کو ذبح کر کے کھا گئے, تو اس نے وہیں روک دیا, ایک دن اور رات کا قیام ہوا لشکر کا, فوجی بلائے گئے, سزا دی گئی, پیسے دیے اس نے, پھر اگلے دن اس نے کہا کہ اب میں جاؤں اس پل پہ انصاف ہو گیا, اس کہاں جاؤ انصاف. اب اول تو احتساب نہیں, اور احتساب ہو تو مجرم کو سزا نہیں, جو اصل روح ہے اس کی سزا بھی تو ملے نا جس نے یہ کام کیا, اب سزا ملتی نہیں اس لیے اب یہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی اور اس پہ کہا گیا کہ پھانسی کی سزا دے دیں، تو ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں 1990 میں 95 میں سزائے موت کورٹ نے دی۔ تو اس کا اندر ہے کہ 20-20 سال پرانے قیدی سزائے موت کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے ہی نہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ اسی لیے شریعت میں یہ تصور زیادہ پختہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں عام طور پہ پایا جاتا کہ جیلوں میں بہت لمبی مدت کے لیے رکھنا۔ وہاں تو یہ تھا کہ قاضی نے فیصلہ کیا اور ساتھ ہی پولیس نے، عدلیہ نے اسے نافذ کر دیا، بس ختم ہوئی بات۔ عدالت نے لکھ دیا کہ قتل ہے، تو انہوں نے باہر لے جا کے پھانسی چڑھا دیا، اور کیا، اب رکھنا کیوں ہے اتنے عرصے۔ بس وہ ہوتا تھا کہ مہلت اس کو مل جاتی تھی جس کے ورثاء کہتے تھے کہ ہم اس کے ورثاء کو بات چیت کر کے منا لیں گے، یا کچھ تو مہلت دی جائے، وہ دو چار دن مہلت مل جاتی تھی کہ چلیے آپ مذاکرات کر لیجیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تصور بالکل، اور مغلوں تک کے دور میں، یعنی جو مقدمے جہانگیر کے خلاف ہوئے ہیں وہ بھی تاریخ میں، جہانگیر کے فیملی کے خلاف کیا مقدمے ہوئے، بہت چیزیں۔ گوروں میں بھی ہے، جب سے یہ تہذیب اور تمدن اور یہ چیزیں اٹھی ہیں ان میں بھی بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ عدالت کی طرف سے نوٹس آ گئی۔ امریکہ میں میں نے خود دیکھا، امریکن پریزیڈنٹ ریگن، اس نے محلے میں جو اپنا گھر بنایا تھا اس کا چھجا 2 انچ بار تھا، عدالت نے نوٹس بھیج دیا کہ 2 انچ بار کیوں ہے، بالکنی سارے محلے میں اتنی ہے اور تمہارے، تو اس نے پھر معذرت نامہ لکھا، توڑوایا اس کو، اور لکھا کہ میں نے ٹھیکیدار کو بتا دیا تھا، پھر میں نہیں تھا، تو اس نے ایسے کیا میری غیر موجودگی میں، باقاعدہ معافی مانگی۔ فکر آدمی چھوڑ دے تو دماغ مر جاتا ہے، اور اللہ کی یاد چھوڑ دے تو دل مر جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ذکر اور فکر رہا ہی نہیں، تو اس لیے جس قوم میں دل اور دماغ مر جائیں ان مردہ میتوں لاشوں کا کیا کرنا۔ ہمارے کتنے، یعنی وہ لوگ ہیں جس کو آفیسر ہے ایک چھوٹے گریڈ سے لے کے اور بڑے گریڈ تک، کتنے افراد ہیں جو فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کتنے افراد ہیں جو ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو شخص فکر کی منزل سے نہیں گزرتا اس کا دل مر جاتا، اور علم آ جانے کے باوجود جب تک علم محبت کا بیٹا نہیں نہ بنتا تب تک وہ صرف افکار ہی محدود ہوتے ہیں، ان افکار میں اپنے جگر کے خون سے جو رنگ بھرتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ فکر محدود ہو جاتی ہے حکومت کیسے بچے، اس فکر پہ نہیں آتا کہ ریاست کیسے بچے، فکر اس سے بھی محدود ہو جاتی ہے کہ خاندان کیسے بچے، اور حکومت خاندان میں رہے. اب یہ جتنی اس مملکت کو سنبھالنے کی ذمہ داری جن افراد پہ ہے، یہ تقریباً 80-90% وہ ہیں جو خاندانی طور پہ چلے آتے ہیں. باپ ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، بیٹے کے بعد پوتا ہے. ابھی 70-71 سال ہی ہوئے ہیں نا، تو اس لیے ہمارے ہاں فکر محدود. اول تو فکر ہے ہی نہیں، اور ہے تو خاندان تک محدود. اب خاندان سے وہ باہر نکلے تو پھر حکومت کی فکر، پھر حکومت سے بھی باہر نکلے اپنی حکومت سے تو ریاست کی فکر. ریاست کی فکر کہاں؟ تو فکر جس آدمی میں نہ ہو اس کا دماغ مر جاتا ہے. تو مردہ دماغ کیا کرے گا؟ اسے دن میں 2 گھنٹے سوچنا ہے یہ کہ میری بیٹی، میرا بیٹا اس مملکت کو کیسے سنبھالیں، بچے کو بلاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، اچھا پیسہ کیسے بڑھایا جا سکتا، پیسہ اتنا بڑھ جائے. واجپائی اور مشرف کی ملاقات کا تھا، تو واجپائی نے کہا کہ مشرف سے میں کیسے مل سکتا ہوں، اس کا عہدہ کیا ہے؟ چیف ایگزیکٹو تو کمپنیز کے ہوتے ہیں، جو میرے عہدے میں برابر نہیں ہے میں کیسے ملوں؟ کشمیر کا مسئلہ بھی آنا تھا، یہ بھی تو یہی ہوا نا کہ اسمبلی سے پھر ووٹ لیا. اسمبلی سے جو ووٹ لیا تو اس کے ووٹ محافظ رحمان صاحب نے بھی دیا. اس نے اس ووٹ کے شکریہ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں زمین دی ماں کو بہت. تو مونا کی زمین کے ساتھ وہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے ہمیں بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ان میں سے کسی کے گھر مونا تشریف لے گئے تو مونا نے سیاسی طور پہ جواب اچھا دیا. انہوں نے کہا یہ جو آئندہ الیکشن ہوں گے تم مجھے پیسے دو گے لڑنے کے لیے؟ الیکشن کا خرچہ کدھر سے نکلے گا؟ تو اسی طرح نکلتا ہے. الیکشن میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں، پبلک دیتی نہیں پیسہ، تو پھر یہی زمینیں بیچ کے اور یہی پیسے لگائے جاتے ہیں الیکشن میں، پھر کیسے لڑیں؟ تو یہ سیاسی طور پہ جواب ہے. اس لیے وہ فکر نہیں ہوتی نا کہ ریاست کیسے بچے. ریاست کی اگر فکر ہو تو ریاست کی بنیاد کیا ہے؟ انصاف ہے. ریاست کی بنیاد کا ایک نظریہ تعلیم ہے، ریاست کی بنیاد کا ایک تیسرا نظریہ معاش ہے. ایک پورا گروہ ہے اہل علم کا جو کہتا ہے کہ جس مملکت میں انصاف ہوگا وہ بچے گی. دوسرا کہتا ہے انصاف بعد کی بات ہے، پہلے تو تعلیم لاؤ. تیسرا گروہ کہتا ہے انصاف اور تعلیم دونوں کو چھوڑو، سب سے پہلے کھانے کی فکر کرو کہ کھانا کہاں سے. ایک اور گروہ بھی ہے یورپ، وہ کہتے ہیں صحت کی فکر کرو کہ انسان مرنے سے بچے. پھر وہ کہتے ہیں مرنے سے کیسے بچے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو کہا تھا کہ معاشی طور پہ ٹھیک ہوں، مثلا صاف پانی،
مہیا کرے حکومت. اب صاف پانی مہیا کرے گی تو اس کے لیے خریدنے کو پیسے چاہیے. پیسہ ہے تو اس کی بنیاد اکانومی ہے. تو پھر بات اکانومی پہ آ گئی. اب تعلیم کہتے ہیں تو تعلیم کی بنیاد بھی اکانومی ہے. اسکول جائے گا تو پیسے خرچ کرے گا, ملک کی اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں انصاف اور یہ چیزیں ہونی چاہیے, وہ اپنے معاملات میں چاہے دنیا بھر میں ظلم کریں, اپنے معاشرے میں انصاف رکھتے. علامہ اقبال کی یہ جاوید نامہ بڑی زبردست چیز ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. دیکھیے آپ نے جاوید نامہ, اس میں جاوید نامہ کو پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مولانا روم کی روح کہیں علامہ اقبال پہ چھا گئی. وہ شعار جو ہے ان کا رنگ بتاتا ہے کہ یہ مولانا روم ہے. مولانا روم کی مثنوی پڑھے نا تو کئی جگہ کسی آیت کو, کسی عربی کے جملے کو, کسی حدیث کے جملے کو دو چار حرف بدل کے پورا مصرع بنا دیتے ہیں. علامہ کا یہ رنگ جاوید نامہ میں. جاوید نامہ علامہ جب گئے تھے لندن تو وہاں اعلان انہوں نے کیا تھا کہ میری کتاب ابن قریب آ رہی ہے. جاوید نامہ بڑی دلچسپ چیز ہے. اصل ان ساری چیزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج. گوئٹے نے کتاب لکھی اور اس نے اس میں اس معراج کے تصور کو پیش کیا ہے. اب وہ معراج کا تصور اس نے لیا کہاں سے؟ یا تو اس کے ہتھے چڑھ گئی تھی کوئی کتاب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو اس نے پڑھا. معاذ اللہ اس نے بڑی غلط چیزیں بھی لکھی. ولیعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ بھی مشتمل بعض باتیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے مغرب میں, میں نے اس کا جواب مشرق میں دیا. بیٹے یہ کھول دیجئے, ہوا آتی رہے نا, ذرا کھول دیجئے. آپ انجوائے کریں. تو علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا ہے کہ مشرق نے مغرب کو کیا جواب دیا. اس نے لکھا ہے کہ ویسٹ کی طرف سے ایسٹ کو توپا ہے. علامہ نے کہا ہے ایسٹ کی طرف سے ویسٹ کو پیغام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے تو یہ بڑا وسیع تصور ہے. صوفیہ نے بھی لکھا ہے معراج کا. ابن عربی رحمت اللہ نے اپنے متعلق لکھا ہے, انہیں پتہ نہیں 36 مرتبہ یا کتنی مرتبہ معراج کے اس سفر سے گزرنا پڑا. ابن عربی نے 36 مرتبہ شاید لکھا ہے کہ انہیں اس سفر میں جانا پڑا, مریخ پہ گئے, چاند پہ گئے, فلاں جگہ گئے. بایزید بستامی نے بھی لکھا ہے کہ مجھے بھی معراج ہوئی. پھر ایک مقام پہ پہنچ کے اب یہ فرق پڑ جاتا ہے صوفی کی واردات میں جو اس پہ گزرتی ہے. انہوں نے لکھا ہے میں معراج میں گیا اور ایک ایسے مقام پہ پہنچا. ابن عربی کہتے ہیں کہ ہر چیز مجھ پہ کھولی گئی. پھر ایک بڑا خوبصورت دروازہ تھا, میں نے اس کا کٹایا, میں نے کہا یہ بھی کھولو. انتہا ہو گئی انسانیت. تو مجھ سے کہا گیا کہ نبوت کا دروازہ ہے, بس یہ بند کر دیا گیا, یہ اب کسی کے لیے نہیں کھلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. پھر میں نے اس عروج کے بعد بندگی کی طرف آیا. اور مجھ پہ یہ افکار کھولے گئے کہ بندہ کیا چیز ہے تو میں مر جاتا. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا بس کرے, اس سے زیادہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں. بھائی بستامی بھی گئے ہیں معراج میں, وہ ایک جگہ پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ سبحانی ما زمشانی, میں ہر عیب سے پاک ہوں اور کیا بلند مقام میرا. ان کے بعد والے صوفیاء نے بڑی شدید تنقید کی کہ صوفی بھی بھلا کبھی آپ ایسا ہوتا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں کتنا پاک. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آفاقی تصور پھر پیدا ہوا, پھر یہ جو مغربی مجذوب تھا اس نے بھی کہا مجھے معراج ہوئی. علامہ اقبال نے اس پہ بڑا لکھا ہے اس میں جاوید نامہ. پھر علامہ کہتے ہیں کہ پھنس گیا تھا, لا الہ پہ پہنچ کے رک گیا تھا, اس لیے اس نے سارے خداؤں کی نفی کر دی. اگر یہ ہوتا, پھر کہتے ہیں جرمنی میں کوئی آدمی نہیں تھا یورپ میں جو اس کی رہنمائی کرتا, اور جس مقام پہ یہ پھنس گیا تھا یہاں سے اسے آگے لے چلتا. اور پھر کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی آدمی یورپ میں نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا نقشے, حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے دور میں, تو احمد سرہندی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اسے آگے لے جاتے, الا اللہ کے مقام پہ لے جاتے. پھر علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ محروم نے بھی معراج کا لکھا ہے. پھر علامہ نے لکھا ہے کہ میرے شیخ پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا, پھر مجھے معراج میں لے گئے. اچھا, ہم سمجھتے تھے جب پہلی مرتبہ جاوید نامہ پڑھا تو ہم سمجھتے تھے یہ تخیلاتی سفر کہیں ہوا ہوگا. شاعر ہیں تو خیالات میں بات ہوئی ہوگی, لیکن بولے نہیں. ہم انتظار میں رہے کہ دیکھیں یہ پھول, یہ کلی کب کھلتی ہے پوری, کچھ پتا چلے. جب ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد کے حالات پہ کتاب لکھی اور علامہ کی مزید چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تو پھر پتا چلا کہ غالباً ان کا کوئی روحانی سفر یا کوئی چیز تھی ایسی. کیونکہ علی بخش جو ان کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ دھوتی باندھے اور بنیان پہنے بیٹھے رہتے تھے, روتے رہتے تھے درخت کے نیچے. محمد علی جوہر نے بھی لکھا ہے, انڈیا نے اب کتاب شائع کی ہے کافی عرصہ بیت ہو گیا, نہرو اینڈ ہز ورکس, گاندھی اینڈ ہز ورکس, شاید 90 جلدوں میں, بہت بڑی کتاب ہے. ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ کہیں سے مل جائے لائبریری کے لیے. تو اس میں بھی علامہ کا ذکر ہے. محمد علی جوہر نے بھی یہی لکھا ہے کہ میں لاہور گیا, ہم دونوں بھائی شوکت علی محمد علی دونوں پہنچے تو علامہ کو دیکھا بنیان پہنے دھوتی باندھے. یہ انڈین کلچر نہیں تھا, یہ پنجاب کا کلچر ہے. تو بیٹھے ہوئے ہیں, حکا کشی ہو رہی ہے, محمد علی جوہر نے کہا کہ اوے سارے ہندوستان کو پاگل کرنے والے خود یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں کچھ نہیں ہوا. تو علامہ بڑے ہنسے اور کہنے لگے قوال جو ہے نا وہ قوالی کرتا ہے تاکہ دوسروں کا حال دیکھے, دوسروں پہ حال کی کیفیت تاری ہو. اگر قوال خود مست ہو جائے تو پھر حال کس پہ تاری. اس لیے میں خاموش بیٹھا، مگر علامہ جو حال چاہتے تھے نا کہ لوگوں پہ طاری ہو، وہ اب تک طاری نہیں ہوا. اب تو علامہ کو سمجھنے والے بھی لوگ نہیں رہے. ایسے نادر روزگار افراد کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کئی صدیوں. اسی لیے وفات سے پہلے بڑی دیر تک علی بخش لکھے دیکھتے بھی رہے، اور پھر انہوں نے کہا دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، صبح کی ٹھنڈی ہوا معلوم نہیں میرے بعد اب حرمین شریفین سے آئے گی کہ نہیں. اس کے آخر پہ کہا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، پتہ نہیں اب کوئی خدا کی اس کائنات کو سمجھنے والا میرے جیسا دوسرا کبھی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک تو پڑھنے والے پیدا نہیں ہوئے، فکر کہاں ہو. تو علی بخش کہتے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو حکا پی رہے تھے، آنکھیں بند اور رو رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ جاؤ مولانا روم کو ذرا بلانا. تو علی بخش بیچارہ چار جماعتیں پڑا ہوا خادم چلا گیا باہر، باہر جا کے گلی میں پوچھتا رہا مولوی روم صاحب کدھر، مولانا روم آئے. لوگ حیران کہ یہ کس کا ذکر کر رہا ہے. آ کے کہا کہ مولوی صاحب تو باہر کوئی نہیں نظر آئے. تو علامہ اس کیفیت سے باہر آ چکے تھے، ان کا بس ٹھیک. یہ ان کے بیٹے نے بھی لکھا ہے. تو اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ اب بیچارہ علی بخشیا جھوٹ بولے گا، اسے کیا پتا کہ یہ کیا چیز. یہ بیٹے نے بھی لکھا ہے کہ میں کالج سے آیا تو والد کشمیری تھے نا، سرخ اور تر بتر آنسوؤں سے. تو مجھ سے کہا کہ مولانا ابھی گئے ہیں بلاؤ. تو میں گیا باہر، پھر آیا، میں نے کہا کوئی نہیں. ان کا نہیں ابھی گئے ہیں، دیکھو. تو کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہوگی ان کے ساتھ. اب اندازہ ہوتا ہے کہ معراج کا سفر شاید کوئی ہوا ہوگا. جاوید نامہ ہے بڑا دلچسپ، پہلے انہوں نے تمہید باندھی ہے. اس میں اس نے مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے نا. علامہ نے اس میں چار تختیوں کا ذکر کیا کہ لوح مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تختی پہ کیا لکھا ہے، پھر گوتم بدھ اس کی تختی پہ کیا لکھا ہے، پھر زرتشت اس کی تختی پہ کیا لکھا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تختی پہ کیا لکھا ہے. اس نے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا ہے. تو انہوں نے ابو جہل کا مرثیہ نقل کیا علامہ نے کہ ابو جہل روتا ہے، ابو جہل کی روح فریاد کر رہی ہے کہ اس کو دیکھو اس نے کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، لات و منات کو توڑ دیا ہے. پھر ابو جہل کی روح پکارتی ہے کہ لات و منات واپس آ جاؤ، تمہاری شکلیں اور بت نکال دیے گئے ہیں لیکن تمہاری یاد دلوں میں باقی ہے. یہ ایسی یاد آتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد آتی ہوں گی. وہ دکھا رہے تھے نا کہ الطاف بھائی کی تصویریں ساری اتار دی، تو مجھے یہ شعر بڑے یاد آئے کہ لات و منات کی تصویریں اتار رہے ہو دل سے یاد اس کی. یہ فاروق ستار نے بھی کہا نا، ایسی سوچ میں آتی ہیں باتیں کہ دیکھو یہ علامہ نے جو کچھ کہا. تو ابو جہل کی روح نے فریاد بڑی کی ہے، بڑا پیٹا ہے ابو جہل. علامہ نے جاوید نامے میں پھر کچنر کی روح کا ذکر کیا. کچنر آپ نے پڑھا ہے اسے؟ جندازہ تھا آپ نے پڑھا ہو، کیا پڑھا ہے؟ ہاں لارڈ کچنر انگلینڈ کے، بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظالم جنرل تھا، فوج انڈیا میں بھی کمانڈر ان چیف رہا، یا ہندوستانیوں کو بہت مارا اس نے، افریقہ میں گیا وہاں بہت مارا. پہلی جنگ عظیم میں جو برطانیہ کے مظالم ہیں اس کا سہرا اس لارڈ کچنر کے سر. پہلی جنگ عظیم کو آپ نے تو پڑھا ہوگا ہے نا، فرسٹ ورلڈ وار کا. اس کے بعد ہندوستان میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ سمجھتے تھے برطانیہ اب گیا، اسی بنیاد پہ انہوں نے تحریک خلافت اٹھائی، سب کچھ کیا، پھر وہ ہوا بائیکاٹ، کیا تھا ترک موالات، ہاں انگلش میں سے کیا کہتے ہیں، یہ عمران خان نے بھی اعلان کیا تھا، ڈس اوبیڈینس نہیں، اور بھی ایک نام ہے اس کا، سول وار، سول ڈس اوبیڈینس. یہ ویسے یہ ایک ذہنی مرض بھی ہے، پتہ نہیں اسے نفسیات میں کیا کہتے ہوں گے، لیکن صوفیہ نے اس پہ بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی غرور کی ایک ایسی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا لیڈر بن گیا ہوں کہ میرے سامنے کے لوگ جس چیز سے وہ متاثر ہوتا ہے اس کو قبول کر لیں گے. اب سول ڈس اوبیڈینس کو عمران خان صاحب نے پڑھا ہے، دو مرتبہ انہوں نے اس پہ بحث کی. اللہ تعالی کا یہ احسان ہی ہے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ اچھا مولوی بھی یہ جانتے ہیں. حیرت سے کہنے لگے اچھا، ہم نے کہا حضور اس کا یہ پہلو بھی تھا، یہ پہلو بھی تھا، یہ پہلو بھی تھا، اچھا یہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا یہ فلاں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، لندن کبھی جائیں تو او وقت ہی نہیں ملتا لندن جا کے پڑھنے کا. تو ان کے زوم میں یہ تھا کہ گاندھی سے بڑے متاثر ہیں، کہ قوم اس کے لیے تیار ہے کہ میں نے جوں ہی کال دی قوم نے نکل کھڑے ہونا ہے اور پٹڑیاں اکھیڑ دینی ہیں اور رستے بند ہو جانے ہیں. ہم جیسے لوگ جو اس کی تباہ کاریوں کو سمجھتے ہیں وہ بھی جذبات میں ایسے، ہم تو اچھل پڑے جب اس کی بات سنی، تو اٹھ کے نیچے سے اوپر چلے گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ملک میں ہوگا کیا. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا کہ جن سے کہہ رہا ہے وہ سارے ہی مردہ ہیں. سول ڈس اوبیڈینس بہت بڑی چیز، ہندوستان ہل کے رہ گیا. غریب تھا کہ انگریزوں کے قدم اکھڑ جاتے. بہرحال تو لارڈ کچنر کا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے. لارڈ کچنر 1916 میں مر گیا، زار روس سے ملنے جا رہا تھا، خدا کو اس دنیا کی بھلائی مقصود تھی. لارڈ کچنر اگر ملتا جا کے زار روس سے، اور روس اور برطانیہ یہ دونوں مل جاتے، کوئی معاہدہ کر لیتے، تو ترکی کی تباہی ہو جاتی اور ہندوستان کی تباہی ہو جاتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان اور روس کا زمینی رابطے موجود تھے. کراچی الگ اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ زمینی رابطے موجود تھے، اور مشرقی پاکستان اس لیے بھی الگ ہو گیا کہ زمینی رابطے نہیں رہے، پہلے ہی نہیں، یعنی اور وجوہ کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی. تو کچنر پہنچ نہیں سکا، جہاز ڈوب گیا تھا نا، اسی میں مر گیا، ورنہ افریقہ کے جو مظالم تھے. علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں کچنر اور فرعون کی روحیں آپس میں ملی گئیں. تو کچنر نے جو کچھ فرعون سے کہا فرعون نے اس سے کہا یہ بھی نقل کیا ہے. تو پھر مریخ پہ گئے, چاند پہ گئے, چاند کے غاروں میں گئے. معروم نے علامہ کو بڑی سیر کروائی, کہاں کہاں گھومتے رہے. پھر ہندوستان کی روح علامہ سے ملی. یہ چیز وجود ہے اس کا. مثلاً اشفا اسپتال ہے, اس اسپتال کی ایک روح ہے. یہ جو مصر کے اہرام ہیں ان کی ایک روح ہے. جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں اس کی ایک روح ہے. اور جب یہ روح نکل جاتی ہے کسی بلڈنگ سے تو اہل نظر دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ اب تباہ ہو جائے گی. دیکھ لیتے ہیں کہ روح اس کی نکل گئی, تو کچھ ہی عرصے میں وہ بلڈنگ خود برباد ہو جاتی. اہرام روح کی مصر, مصر میں جو اہرام ہے, اہرام مصر کی روح ہے. وہ روح کبھی نکلی تو اہرام ٹوٹ جائیں گے. اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگز کی روح ہے. یہ آسمان جو قائم ہے, اللہ نے خود کہا ہے کہ انم سکہما, اگر اس زمین اور آسمان کو اللہ تھام کے نہ رکھے, لا یعودہ حفظہما, ان دونوں کی نگرانی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. جب روح نکلی ان کی تو یہ ٹکرائیں گے آپس میں. اس ٹکرانے سے جو دھماکے ہوں گے دنیا میں وہ کیا ہوں گے, جو تباہیاں مچیں گی وہ کیا ہوں گے. اذا الشمس کورت, اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کی روح نکل جائے گی. اذا النجوم انقدرت, اور جب ستارے جھاڑ دیے جائیں گے. تو بلڈنگز کی بھی روح ہوتی ہے. علامہ نے وہاں پہ چاند کے غاروں کا لکھا ہے کہ وہاں گئے, وہاں ملاقات کرائی معروم نے. معروم کی بڑی تاریخ لکھی ہے. یہ جاوید نامہ پڑھنے کے قابل. آخر پھر انہوں نے ہندوستان کی روح سے ملاقات ہوئی. ہندوستان کی روح کیا کہتی, روحیں نکل جاتی ہیں تو موت واقع ہو جاتی. اس لیے جن حکمرانوں میں فکر نہیں رہتی ان کا دماغ مر جاتا ہے. وہ ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. کیونکہ اگر ریاست کی فکر کرتے تو کسی بھی نظریے, انہیں پتہ ہی نہیں نظریہ چیز کیا ہے نا. مطلب نظریاتی حکمران کتنے آئے ہمارے ہیں. کسی کی فکر یہ ہوتی کہ اصل میں قوم کی جڑ معیشت ہے, اکانومی ہے. بھٹو صاحب نے تھوڑا بہت پڑھا سوشلزم. سوشلزم کی جو ظاہری شکل تھی انہوں نے اس کو لانے کی کوشش کی. یہ اس درجے کے لوگ ہیں کہ ان کی باتیں کوئی غیبت نہیں ہے, یا شخصی طور پہ میں کسی سے کیا لینا کیا دینا. آپ کو تصاویر مل جائیں گی, جلسوں کی ویڈیوز مل جائیں گی, آپ مسلم لیگ کے جلسے دیکھیں تقسیم کے پہلے کے, تو جناح صاحب جو تھے ان کی ایک آنکھ کی بینائی کمزور تھی تو وہ لگاتے تھے. عمران خان کو انہیں بارہا دیکھا کہ وہ ایک آنکھ پہ وہ عینک لگاتے ہیں. سفر تھا یہاں سے میاں والی جانا تھا ان کے آبائی گھر, تو واپسی پہ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا فرق ہے, ان کا کوئی خاص فرق نہیں. میں کہ تو آپ ایک آنکھ کی عینک, تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ایسے کرتے تھے. تو ہم جیسے نالائکوں کے ذہن میں یہی آتی تھی بات بار بار کہ قیادت اور قائد کا جو تصور ذہن میں ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ بڑی تمنا ہے کہ حیدرآباد میں انتقال ہو, تو صوفی نے کہا اگر تمہاری تمنا پہ ہی قبر ملنی ہے تو پھر حرمین شریفین کی تمنا کرو, حیدرآباد دکن میں کیا رکھا ہے. تو فکر کی پرواز کہاں تک پہنچتی ہے یہ بھی تو ایک بات ہے نا. ڈارون بولے بوجھنا ہوں میں, منصور بولے خدا ہوں میں. ڈارون نے کہا ہم سب بندروں کی اولاد ہیں, حلاج منصور نے کہا میں خدا ہوں, ہسکر بولے میرے ایک دوست. میرے ایک دوست نے کہا کہ ہنستے ہوئے دونوں کا تقابل کرتے ہوئے کہ ہنس کر بولے میرے ایک دوست, فکر ہر کس بقدر ہمت اس, کہ آدمی کی جتنی ہمت ہوتی ہے نا اتنا ہی پرواز کرتا ہے. اس کی ہمت بندروں تک پہنچی اور اس کی ہمت خدا تک پہنچی. تو وہ ذہن میں قیادت کا ایک تصور ہوتا ہے. ہمارے یہاں قیادت کا تصور کیا ہوا, خود ریاست کی فکر کرنے والے لوگ. بھٹو صاحب نے کتنی فکر کی سوشلزم کمیونزم آ جائے, ہم نے ان کی اس فکر کے بعد یہ دیکھا کہ پڑھتے کہاں رہے. پھر ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی آکسفورڈ میں بھی یہ چیزیں پڑھتے رہے, پھر غالباً امریکہ میں پڑھے ہیں, وہ اس میں بڑی مشہور یونیورسٹی فلسفی کے نام پہ ہے, برکلے کے افکار بہت بلند تھے. تو اس سے وہ متاثر ہوئے کہ کیسی مملکت بننی چاہیے. لیکن قوم سمجھ نہیں سکتی تھی, لوگ اس فکر پہ آ ہی نہیں سکتے. انہوں نے نیشنلائز کر دیا تعلیمی اداروں, اور تعلیمی اداروں کی اب 75-40 سال کے بعد اب ہم اس اینڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا کہ تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کرنے کی وجہ سے جو تعلیم کی تباہی ہوئی وہ کیا تھا. اب ہم اس دھانے پہ کھڑے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے زکات کا نظام دیا اور مدارس کو زکات دے دی. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ مولوی چندہ کرنے سے رہ گئے, گورنمنٹ پیسے دے دیتی ہے. اور اس کی تباہی یہ ہوئی کہ چندہ کرتے تھے تو سالانہ جلسہ بھی ہوتا تھا, بتاتے تھے اتنے مولوی تیار ہوئے ہیں, اتنے حافظ تیار ہوئے ہیں, لوگ بھی آتے تھے. اب نہ سالانہ جلسے رہے, نہ لوگ رہے, نہ وہ چندے کی باتیں رہی. ہوتا ہے اب بھی لیکن وہ چیز نہیں, اس لیے کہ پیسے بہت سی جگہ آسانی سے مل جاتے ہیں. حکومت کی گرانٹ اب وہ سرحد میں بھی ملی ہے 30 کروڑ, اب اس میں بھی طوفان اٹھا ہوا ہے نا. اخبارات اور کہاں کہاں بیانات آ رہے ہیں اور مجلس عاملہ میں بھی پیش ہوگا کہ ان کو نکالیں وفاق سے. پی ٹی آئی والے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو خٹک صاحب نے بھی کسی کے ذریعے بات کی. ہم نے کہا بس اتنی بات ہے کہ پی ٹی آئی پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یہ کر کے اب کونے پہ کھڑی ہے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہو کیا رہا ہے, کہیں خوش اندر سے کہ ٹھیک ہے سیاسی پتا پھینکا ہے بقول ان کے ہم کامیاب ہوں گے اور آئندہ خیر یہ ایک سیاسی ناحیہ ہے. لیکن فکر مر جائے نا تو دماغ مر جاتا ہے, فکری طور پہ حکمران نہیں ہوئے. یہ جو آج کل ایم کیو ایم اور چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جو باتیں آپ سے عرض کر رہے ہیں, یہ اس ان حالات کا نتیجہ ہے کہ فکر کتنی ہوئی. فکر نہ ہوئی تو دماغ مر گیا, فکر ہوتی تو کوئی حکمران سوچتا کہ اس ملک کے حالات اس وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ہم تعلیم پہ محنت کریں. انہوں نے ایک اور فکر اپنائی, انہوں نے کہا حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب روڈز ٹھیک ہوں, جب عوام کی ٹریولنگ ٹھیک ہو. تو میٹرو بن گئی, سڑکیں بن گئی. یہ فکر ہے نا, یہ سوچ ہے. نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بدلیں گے جب کھیت سے لے کے فیکٹری تک روڈ پختہ ہوگا. تو یہ ایک فکر ہے ان کی, اچھی بری بات کی بات ہے, لیکن بہرحال ایک فکر. کسی نے فکر نہیں کی کہ تعلیم نہیں ہے اس کا بھی کچھ کرنا ہے. یعنی اگر کرتے کوئی بھی فکر کرتا تو بجٹ کم سے کم کچھ اور ہوتا. اتنے اتنے قابل پروفیسر, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, اتنے اچھے اچھے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں, الحمد للہ اب بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم نے نہیں سنا کہ کسی کو بلا کے یہ کہا ہو کہ صاحب اسلام آباد میں یہ پلاٹ آپ کا ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے, کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں, کیا جدید فکر ہے آپ کی آپ مجھے بتائیں, اور آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی تو آپ کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں, جائیں چھٹی کر. احتساب ہوتا نا کوئی نہیں بیٹھے. وہ بابا کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں نا. یا تعلیم نہیں تھی تو دوسرا نظریہ ہوتا کہ اس ملک کے معاشی حالات درست, اور معاشی حالات کی تباہی کا اب یہ حال ہے کہ بینک میں اب جتنے صاف ادارے ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں یا کمپنیز ہیں یا ایماندار لوگ ہیں, ان کے ایک ایک پائی کا بینک کا حساب ہے. ہزار روپے بھی دینے ہیں تو چیک کٹ رہا ہے, اب آگے جاؤ تو 50,000 سے زیادہ کیش کراؤ تو اتنا ٹیکس ہے. تو سال کے آخر پہ پہنچ کے ہزاروں نہیں لاکھوں کا ٹیکس بن جاتا. چلیے صحت صحیح. اب صحت کی اگر فکر ہوتی کہ قوم کی صحت کی فکر کرنی ہے تو کتنے قابل ذکر ہسپتال ہیں جو بنے ہیں. اسلام اور دین کے نام پہ جو لوگ باتیں کرتے رہے, ضیاء الحق صاحب وغیرہ وغیرہ, اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ پورے ملک میں 2-4-5-7 ہسپتال صرف عورتوں کے لیے بنا دیتے. ہم سب اپنے گھر میں خواتین سے پوچھیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں, کتنا ایزی فیل کرتی ہیں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ. لیڈی ڈاکٹر آدھی بات سے پوری بات سمجھ جاتی ہے. اب وہ جا کے میل ڈاکٹر کو بتائے, یہ اس سے پوچھیں جو اس پہ گزرتی. کتنی بنیادی بات ہے یہ، حیرت ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، حیران ہوتے ہیں ہم کہ ان کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی بیوی کوئی انہیں نہیں کہتی کہ دو چار پانچ سات اسلام آباد میں کتنے اسپتال ہیں، جو ایک اسپتال نہیں اسلام آباد میں جو صرف عورتوں کے لیے ہو، لیڈی ڈاکٹرز ہوں نرسز ہوں، مرد نام کی کوئی چیز اس اسپتال میں ہو ہی نہ. ہاں جی اللہ کرے کبھی بنے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو اتنے بڑے بڑے منصوبے کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمارا اعتماد اٹھا ہوا ہے. پنڈی میں دیکھیں نا وہ اسپتال ایک بن رہا تھا، کئی مثالیں ایسی ملیں گی. پچھلی حکومت نے بڑا اچھا کام شروع کیا، سیاسی حکومت تبدیل ہوئی، ان کا ان پچھلوں کو تو چھوڑو نا. موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور میں اسے اس سے بھی وسیع رکھا تھا، بے نظیر آئی انہوں نے کاٹ دیا، اس کا نقصان اب سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح ایک اسپتال پنڈی عیدگاہ کے قریب بن رہا تھا، بڑا اچھا ہے جی، ٹی بی ہاسپٹل شیخ جی شیخ رشید بنوا رہے تھے، پھر وہ سیاست کی نظر، تو اس لیے وہ اعتماد نہیں رہا. اسی ہم کہتے ہیں اللہ کرے بن جائے خواتین کا اسپتال، لیکن 39 اسپتال تو بہت اگلی نسلی کہیں دیکھے تو دیکھے، اور وہ بھی بشرطے کہ یاد رہے کس نے کیا وعدہ کیا. اسی طرح ذکر فکر چھوڑ دینے سے دماغ مر جاتا ہے، اور ذکر چھوڑ دینے سے دل مر جاتا ہے. اللہ کی یاد دل کو زندہ رکھتی ہے، خدا کی یاد جب چھوٹ جائے تو دل مر جاتا ہے. اب ایک عورت ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اس محلے میں کتنی غریب عورتیں ہیں، کاش میں ان کی مدد کر سکوں. یہ زندہ دل ہے نا. پھر وہ سوچتی ہے کہ چلو میں نے اپنے بچے کو کپڑے لے دیے ہیں، اب یہ پرانے کپڑے ہیں، یہ کسی ایسی کو دے دوں جس کے پاس کپڑے نہ ہوں، ضائع نہیں کرتی. اچھا کھانا بچ گیا ہے تو یہ کسی کے منہ میں چلا جائے. یہ سب زندگی کی علامتیں. اور دل مر جاتا ہے تو پھر وہ مردہ حالت میں انسانوں کا درد باقی نہیں رہتا. دل زندہ ہوتا ہے تو جانوروں تک کا درد باقی رہتا ہے. حضرت عبد المطلب اور ہاشم، ان کو مکہ والوں نے کہا کہ لقب دیا انہوں نے مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والا. یہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں رواج رہا ہے کہ گھر کے اوپر چھت پہ ایک کنالی رکھ دیتے تھے، پانی اس میں ڈال دیتے تھے، باجرا ڈال دیتے تھے، روٹیاں بچ گئی ہیں ان کو کتر کے اوپر پھینکاتے تھے چھت پہ کہ چلو جانور کھا لیں گے. مکہ مکرمہ میں جب قحط پڑا تو حضرت عبد المطلب نے جانوروں تک کے لیے چارہ مہیا کیا. تو انہیں کہتے تھے مطعم الطیر، پرندوں کو پالنے والے. یہ بڑی چیز ہے کہ انسان کے دماغ میں رہے، اور یہ پرندے بھی آپ اگر انہیں کھانا کھلائیں تو عجیب و غریب تجربے ہوتے ہیں. کھانا لگ گیا؟ اچھا. یہاں ہم نے پانی صاف روز رکھتے ہیں تو یہ دیکھو نالا بہ رہا ہے اور اتنی حیرت ہوتی ہے پرندے یہاں آ کے پانی پیتے ہیں نالے کے پانی کو چھوڑ کے. سمجھ میں یہی آیا کہ شاید یہ زیادہ صاف پانی ہوتا ہوگا. چڑیاں یہاں آ کے پانی پیتی ہیں. اور باجرا رکھ دیتے ہیں تو عجیب چیز اللہ نے ان کی چونچ میں رکھی ہے. کئی مرتبہ وہ کنالی جب خالی ہو جاتی ہے تو اس میں باجرے کا چھلکا ہوتا ہے. تو چھلکا باجرے کا کون کھاتا ہے؟ ظاہر ہے پھینک دیتے ہیں. اور گرمیوں میں یہ نہیں ہوتا. گرمیوں میں چڑیا آتی ہے سالم باجرا کھا لیتی ہے. اور سردیوں میں سالم کھا لیتی ہے اور گرمیوں میں آتی ہے اور ایسی مہارت سے چونچ مارتی ہے باجرے کے اتنے چھوٹے سے دانے پہ, چھلکا الگ ہو جاتا ہے اور اندر سے کھا لیتی. تو خیال آیا کہ باجرے کا جو چھلکا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہوگی. سردیوں میں سے ضرورت ہوتی ہے کھا لیتی ہے, گرمیوں میں موسم ہی گرم ہوتا ہے چھوڑ دیتی. تو فکر چھوڑ دینے سے دماغ مر جاتا ہے, اور اللہ کی یاد اور ذکر چھوڑ دینے سے دل مر جاتا ہے. اسی لیے یہ کچنر اور یہ جو فرعون کی روحیں آپس میں ملی تو عجیب و غریب باتیں ہیں وہاں. پڑھنے کی چیز, دل جب تک زندہ رہتا ہے آدمی بڑا پریشان رہتا ہے, اور مر جائے تو بس پھر ختم ہو جاتا ہے. پریشانیاں بہت سی ختم ہو جاتی ہیں. اب دل زندہ ہو تو فکر ہوتی ہے قوم ملک یہ وہ, مر جائے تو کہتا ہے جائے جہنم میں قوم کیا اور ملک کیا, اگر ہم ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک. فکر کے انداز پہ فرق پڑتا ہے, سوچ پہ فرق پڑتا ہے. اس لیے آبادیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو لاشیں بڑھ جاتی ہیں. کراچی یہ آباد ہوا ہے زیادہ 1843 میں سندھ فتح کیا ہے انگریزوں نے, اس سے پہلے ان کی حکومتیں نہیں تھی اتنی. اس کے بعد بمبور کا ایک ہندو تھا, اس نے کراچی کی بنیاد رکھی تھی. کراچی نے پھر بڑی ترقی کی ساحل ہونے کی وجہ سے, لیکن بمبے جب انگریزوں نے کراچی کے ساتھ جوڑ دیا تو بمبے کی ترقی ہوئی, کراچی پھر پیچھے رہ گئی. کراچی کی آبادی جب ملک بنا تو 300,000 تھی. ہم نے کراچی کے حالات پر نکلوایا سارا کہ تھا کیا, تو پتا چلا 300,000 تھی 1947 میں آبادی. پھر اضافہ ہوا مہاجرین کا, پھر بھی 200,000 تھی. لیکن اب دیکھو تو آبادی کا شاید 10واں حصہ بنتا ہے ہمارا, کروڑوں میں. بجائے اس کے کہ نئے شہر آباد ہوتے, پرانے شہروں میں کچی آبادیاں قائم ہوئیں اور کچی آبادیوں کو پھر سرٹیفکیٹس ملے. اب اللہ جانے یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, انہیں کیا ہو گیا تھا کہ یہ نہیں سوچا کہ کچی آبادیاں جس شہر کے ساتھ قائم ہونا شروع ہو جائے نا, وہاں ہمیشہ جرائم بڑھتے ہیں, ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر پرورش پاتے ہیں. موسم ہوتا ہے, موسم کے ساتھ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کوئی بیج نہیں ڈالتا، موسم آتا ہے تو خود بخود گھاس پھوٹتی ہے، گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے نا، تو جو بیج کسی نے دسمبر میں پھینک دیا تھا بیکار سمجھ کے، مارچ اپریل آتا ہے تو خود پھوٹتا ہے. اسی طرح انسان کے دلوں پہ بھی موسم آتے ہیں. ایک فلم دیکھ لی تھی، پتہ ہی نہیں اس فلم میں کیا ہے کیا نہیں، جب جوانی کا موسم آتا ہے نا تو پھر وہ شر کا بیج پھوٹتا ہے، پھر وہ سمجھاتا ہے کہ پانچ سال پہلے جو کچھ دیکھا تھا یہ ہے. یہ مثالیں ہمارے یہ میڈیا کی مہربانی ہے کہ ہم بچوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایک بات کہیں سن لی تھی خیر کی، پھر موسم آتا ہے جب خیر اور نیکی کا، تو پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ کسی مرد دانا نے یہ بات کہی تھی. موسم آتا ہے نا پھوٹنے کا. دس بار دیکھتا ہے کہ ماں نے یہ سالن بنا کے رکھا ہے، پھر موسم جب دوپہر کو آتا ہے نا، شہروں کی باقاعدہ حد بندیاں نہیں ہوتی اور ایک ایک فرد کا ریکارڈ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوموں اور ملکوں کو نظریات تو بہت پیچھے رہ گئے، جسمانی طور پہ دوائی سے کوئی نہیں بچاتا. جے پور ہم نے دیکھا ہندوستان کے اس آخری سفر میں، جو پڑھتے تھے اس سے بڑھ کے پایا، اتنا ویل پلانڈ سٹی یورپ کو نہیں سوجی جتنی یہاں والوں کو سوجی. جے پور میں ہم نے رصدگاہ دیکھی، ستاروں کی حرکتوں اور ستاروں کی ٹریولنگ کو دیکھنے والی مائکروسکوپس لگی. مان سنگھ نے قائم کیا تھا، مان سنگھ کی سکھ اولاد ابھی تک زندہ ہے، نسل چل رہی ہے، مان سنگھ کے وارثوں سے ملے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستان میں بھی کوئی مان سنگھ کو جانتا ہے. تو ہم نے کہا شکر ہے انہوں نے وہ ٹی وی کا وہ پروگرام نہیں دیکھا جس میں مان سنگھ کی کیا سے کیا درگت بنائی جاتی. جاہل لوگ، اب ایک دن جلال الدین اکبر کو دکھا رہے تھے، ایک دن شہزادہ سلیم جہانگیر کو دکھا رہے تھے، جسے خالص ہندی میں نٹ اور مراسی کہتے ہیں نا، یہ ظاہر ہے میڈیا بھی ان کے پاس آ گیا ہے نا، ان کی اپنی عزت کوئی نہیں تو ان نے کیا پتا کسی کی کیا عزت ہے. اکبر بادشاہ کا مذاق اڑانا، جہانگیر کا مذاق اڑانا، بابر ہمایوں کا مذاق اڑانا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ وہ آدمی کیا تھے. ہیرا مل گیا ایک جاہل کو، گدے پہ لکڑیاں لادے لے جا رہا تھا تو دیکھا بڑا چمکدار پتھر جنگل میں پڑا ہوا ہے، تو ہیرے میں سوراخ کر کے رسی ڈال کے گدے کے گلے میں لٹکا دیا. تو جو جانتا تھا نا ہیرا کیا ہوتا ہے، اس نے کہا افسوس، ہیرے میں اگر سوراخ ہو جائے تو ہیرے کی قیمت ختم ہو جاتی، اس کا اتنا قیمتی پتھر. تو دوسرے نے کہا کہ دیکھنے والے کی آنکھ اندھی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. جس سے نٹ اور مراسی جمع ہو گئے، انہیں کیا پتا اکبر کون تھا اور بابر کون اور ہمایوں کون، اور مطلب مان سنگھ اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک تھا، اور مان سنگھ نے جے پور بنایا ہے، جے پور کے کھنڈرات تو نہیں، قدیم چیزیں دیکھ کے حیرت ہوتی تھی، اتنا ارینج سٹی۔ اٹلی والوں نے ہندوستان کی حکومت سے کہا کہ یہ جو آپ نے رسدگاہ مانسنگھ نے بنائی تھی، ایسی رسدگاہ ستاروں کی حرکات کو نوٹ کرنے کے لیے ہم اٹلی میں بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کی کاپی کی اجازت دے۔ انڈین گورنمنٹ، غالباً واجپائی تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا جی ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ان کا خاندان بھی زندہ ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، یہ ان کی دیانتداری ہے۔ خیر وہ گئے ملے، معلوم نہیں اجازت دی یا نہیں دی، لیکن مان سنگھ کی اولاد ابھی تک موجود ہے۔ مان سنگھ کی بیٹی کا رشتہ جے پور میں مانگا اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے۔ یہ مغلز جو تھے یہ سمجھتے تھے غالباً، یہ جتنے ہندو ہیں یہ سب اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب سے شادی کی اجازت کیونکہ خود قرآن میں آئی ہے، اس لیے یہ ہندو عورتوں سے شادی میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ایک بنیادی چیز ہے بس، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ساری تاریخ میں، اب جدید جتنے ہیں ہسٹورینز یہ کہتے ہیں ہندوؤں کی عورتوں کو ڈال، ہندوؤں کی عورتوں سے کیسے شادی کر لیتے تھے، یار وہ ہندوؤں کو اہل کتاب میں شامل مانتے تھے، اتنی بات۔ قرآن نے آخری سورت سورہ مائدہ آئی ہے، اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کی دو چیزوں کو ہم جائز کرا، اہل کتاب کی عورتوں سے تمہاری شادی کو، اور اہل کتاب کے ذبیحے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مغل سمجھتے تھے کہ اہل کتاب ہیں، بس اتنی بات۔ اس ایک مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر جاہل آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے مغل ہندوؤں سے شادی، ہندوؤں سے، یار وہ سمجھتے تھے اہل کتاب، آپ ان کی اس بنیادی نظریے کو توڑ دیتے نا، کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا جی اہل کتاب نہیں ہے، پھر تو بات تھی۔ عیسائی اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، آج فرض کر لیجئے نواز شریف کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو شرعاً وہ کہتا ہے کہ یار یہ اہل کتاب ہیں، ہم شادی کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے یہی کہا تھا اہل کتاب ہیں، پھر آگے کوئی نہیں بولا۔ تو مان سنگھ کی بیٹی کا رشتہ جب مانگا، بارات گئی، تو اس زمانے میں ڈولیاں ہوتی تھیں، تو ڈولی میں بٹھاتے تھے لڑکی کو، جب ڈولی باہر آئی تو اکبر بادشاہ خود اٹھا اور 12 یا 13 قدم اس نے اپنی بہو کی ڈولی کندھے پہ رکھی۔ اکبر بادشاہ جب اٹھا تو نورتن جو تھے سب بھاگے۔ جے سنگھ، مان سنگھ نے کہا کہ یہ رشتہ میں نے شہزادہ سلیم کو نہیں آپ کو دیا ہے، اور میری بیٹی آپ کی نوکرانی۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ رشتہ میں نے لیا ہے اور تمہاری بیٹی کسی کی نوکرانی نہیں ہے، ہندوستان کی ملکہ ہے۔ کہا تمہاری بیٹی ہماری بیٹی، ہندوستان کی ملکہ ہے۔ اکبر بادشاہ کہتا تھا کہ ہندوستان سے کبھی بھی بھیک ختم نہیں ہو سکتی۔ بھیک دیکھتا تھا نا لوگ مانگ رہے ہیں، تو اس نے ایک مرتبہ یہ کیا، اسے کہا ہندوستان کا جتنا سونا ہے نا اس کے سکے بنانے شروع کرو۔ شہزادہ سلیم جب جہانگیر پیدا ہوا ہے تو جس گھر میں وہ ٹھہرا تھا اس گھر کو اس نے سونے کے سکوں سے بھر دیا، صبح سے شام تک سونا تقسیم ہوتا رہا جہانگیر کی پیدائش۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، گھروں کے کمرے سب دالان بھر دیے سونے کے سکوں سے، ٹکسال لگی ہوئی تھی، سکے کھنک نکل رہے تھے، سونوں کے ڈلے پگھل رہے تھے۔ تیسرے دن گھر خالی نہیں ہوا. تو اکبر نے کہا بس لوگوں کی تمنا پوری. پھر گیا اجمیر شریف سے ایک اور جگہ, تو پھر ایک دن اس نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہندوستان سے بھکاری ختم ہو جائیں بھی. پھر جو اس سے بات کی نا, یہ واقعات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو انسان کے سوچنے کے سٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے. اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ان ہندوستانیوں کی جیبیں بھر گئیں, نظریں نہیں بھری. اسے کہا ان کی نیتیں نہیں بھرتی, اور جب تک نیت نہ بھرے غربت ختم نہیں ہو سکتی. اسے کہا یہ بھیک نہیں ختم ہوتی. اب یہ تجزیہ ہے نا, اس کا سوچنے کا انداز ہے نا. تو اس لیے یہ ہسٹری آپ پڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی گناہ بڑی برائیاں بھی تھی, لیکن اس طرح کے بھی نہیں تھے کہ کامیڈین اب ان پہ اس طرح لکھے. تو اس کو دیکھ کے پھر خیال آتا ہے کہ ان جاہلوں نے کون سا پڑھ لیا ہے, نٹ اور مراسی ہیں انہیں کیا پتا اکبر کیا تھا اور کون کیا. تو اس لیے حکمران فکر کی بنیاد پہ چلے نا, تو پھر وہ یہی کر لے کہ یار ملک کا نظام اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم معاش کو ٹھیک کریں. دوسرا نظریہ تعلیم ٹھیک کر سکتے. تیسرا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کو بھی چھوڑ دیں اور آپ اس کو بھی صحت کو لے لیں, صحت ٹھیک کر دے گی. لیکن بنیادی طور پہ یہ نظریات جو اہل علم کے ہیں ان کی پذیرائی نہیں, جانتا ہی کوئی نہیں. اس لیے جب وہ پڑھتا نہیں جانتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا, پتہ ہی نہیں. اسے صرف یہ پتا ہے, مثلاً ایوب خان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ دنیا انڈسٹریل ایرا میں داخل ہو گئی ہے. تو اس نے انڈسٹریز لگوائیں, ملک میں بہت انڈسٹریز لگوائیں, کام کیا, ملک میں ترقی کی, ملک زراعت سے صنعت کے دور میں داخل ہو گیا. وہ پھر بھی کوئی چیز تھی کسی نے بتا دی. اب موجودہ حکمرانوں کو کون سمجھائے کہ اب دنیا کس ایرا میں داخل ہو گئی, کس دور میں داخل ہو گئی ہے, اب کس چیز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں. یورپ, امریکہ, ہم کسی صورت یہ تسلیم کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں, عملاً ہیں. عملاً ہم قریب ہو رہے ہیں. عملی طور پہ ہم سب مقلد ہیں یورپ. فکر نہ ہو تو دماغ مر جاتا ہے, خدا کی یاد نہ رہے تو دل مر جاتا ہے. عوام کی زندگی قیادت کے پیچھے چلنا ہے. پیروی کرنا ہے, اور اہل نظر اور قیادت کی زندگی پیروی نہیں, دید ہے, دیکھنا ہے. اس لیے جب تک کسی بھی چیز کی محبت علم کا بیٹا نہیں بن جاتی, تب تک انسان کو عرفان نصیب نہیں ہوتا. عوام کا دین تقلید ہے اور اہل نظر کا دین دید ہے، تو دیکھتا ہے پھر چلتا ہے، عوام سنتے ہیں پھر چلتے ہیں. اور جتنا سننے اور دیکھنے میں فرق ہے، اتنا ہی فرق عوام اور قیادت میں ہو، تب جا کر کہیں ترقی شروع ہوتی ہے. پھر کون؟ عوام کا دین پیروی اور تقلید ہے، اور وہ سننا ہے. اور قیادت اور اہل نظر کا دین دیکھنا ہے. اور جتنا فرق سننے اور دیکھنے میں ہے، اتنا فرق جب تک عوام اور قیادت میں نہ ہو، تب تک ترقی نہیں شروع ہوتی. اہل نظر اور قیادت دیکھتی ہے، اور 100 سال بعد کی چیز اب دیکھ کے بتاتی ہے کہ یہ ہے. عوام اس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اگر اس کی مان جائیں تو یہ ترقی کا سفر شروع ہوا. اور جہاں پر قیادت خود یورپ سے سن کے، اور وہ بھی سننا بھی نہیں، جو تھوڑا بہت کچا پکا سمجھ میں آیا وہ قیادت نے اپنے عوام کو منتقل کر دیا، تو وہاں ترقی کیا مانے بھائی؟ یورپ اور امریکہ دیکھتے ہیں. ہم مسلمان مجموعی طور پہ امت کی حیثیت سے ہماری قیادت سنتی ہے، اور سنتی بھی پوری طرح نہیں ہے. صوفیہ کیا، ایک مکاشفہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے. صوفی پر کبھی واقعہ طاری ہوتا ہے، مکاشفے میں وہ ڈوب جاتا ہے، گرد و پیش کی دنیا سے کٹ جاتا ہے. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جاگ رہا ہوتا ہے، کچھ سو رہا ہوتا ہے. اس عالم میں جو خواب دیکھتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، یہ واقعہ ہے، مکاشفہ نہیں ہے. ہماری قیادت واقعہ میں ہوتی ہے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جو دنیا کہہ رہی ہے اس کو کچھ سن رہے ہیں، کچھ نہیں سن رہے. جب صحیح طرح بیدار ہوتے ہیں تو پھر عوام کو وہ پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرو. کیسی دید ہے کہ اب وہ لوگ آپریشنز کرتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے آپریشنز کرتے ہیں اور کراتے ہیں بیٹھ کے، ہے نا. یورپ اور امریکہ میں اب جو سرجریز ہیں، کمال کی چیزیں. وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، 50 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہو سکتا ہے. ویژنری، وہ دید مجموعی طور پہ ہماری امت مسلمہ کی قیادت کی شنید ہی بن جائے تو بھی کوئی بات ہے، وہ شنید بھی پوری نہیں. پھر اس کا کچھ حصہ عوام کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ جو شنید ہے اس کا اکثر حصہ جو وہ سن رکھا ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کی نظر ہو جاتا ہے. تو ترقی کہاں سے ہونی ہے؟ کئی چیزیں آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں اتنا بھی شعور نہیں کہ یار تقلید ہی کرنی ہے تو کم سے کم وہ مشینیں ہی یہاں لے آؤ. جو مشینیں دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے استعمال کی، ہمارے ہاں کہیں 70, 80, 90 میں جا کے آئیں، ہم تقلید بھی پوری نہ کر سکے. دید اور نظر تو کیا ہوتا، اس لیے ہمارے بچے جو یورپ میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار واپس آ کے یہاں بھی ایسی یونیورسٹی بنا. لیکن بس کیا کہیں، ابھی امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم کبھی گئے تھے ان کے یہاں، بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز اس شادی میں خرچ کیے، آئی تھی خبر یہاں، ہے نا، ہے کچھ آپ کو پتا؟ ہاں، کتنے ملین ڈالرز خرچ کیے، اور جس شعبے سے انہوں نے کمائے تھے انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک ایسا شعبہ اپنے ملک میں بھی قائم کر دیں، کہیں قائم کر دیں، اپنے ملک میں سیاسی رکاوٹیں کہیں اور قائم کر لیں. شفا اسپتال پہ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے وہ پیسے لیتے ہیں علاج میں، بہت سی چیزوں میں وہ اتنی سہولتیں بھی مہیا کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی بھی کہ علاج میں ان کے ڈاکٹرز جو ہیں، بعض بعض جگہ پہ حیرت انگیز چیزیں بھی ہوتی. مگر قیادت شنید کے معیار پہ پوری نہیں اتری، دید تو پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی. اچھا بھائی، پتہ نہیں کہاں آج بات سیاسی چیزوں پہ چلی گئی. ایسے ہے کہ 4 تاریخ کو اب اتوار آ رہا ہے، اس کو ہم غالباً نہیں ہوں گے. پھر 11 کا جو اتوار ہے اس کو عید آ جائے گی چھٹی، 13 کو عید ہے اور پھر 18 کو، تو 18 کو انشاءاللہ پھر ملیں. بڑی لمبی چھٹیاں آ گئی ہیں، 10 چھٹیاں، 18 کو انشاءاللہ. درمیان میں عید بھی ہے، پھر عید سے پہلے جو اتوار ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سب، وہ چھٹی کا دن ہوگا نا، تو قربانی، جانور خریدنا، اس میں مصروفیت ہوگی. 18 کو انشاءاللہ، 18 ستمبر کو سردی ہو جائے گی، ستمبر. جی اچھا، جی بیٹے حقیقت یہ ہے کہ سر سید نے جو چیزیں پیش کی تھی نا، ان میں سے بعض افکار ایسے تھے جو اہل سنہ کے مسلمہ عقائد سے ٹکراتے تھے، خاص طور پہ معجزات اور کرامات کے باب میں. انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ اب بھی موجود ہے، آپ پڑھ لیں. تو وہ معجزات کا مسلسل انکار کرتے ہی تھے، یہ ان کی ایسی خامی تھی جس کی کوئی تاویل کی نہیں جا سکتی تھی. ایک فکر بس، اس پہ لوگوں نے ان کی تکفیر کی تھی، اور اس تکفیر میں انہیں کافر کہنے میں کوئی ایک فرقہ شامل نہیں تھا، سارے ہی تھے، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، جس جس کا جتنا وجود تھا سب نے فتویٰ یہی دیا، اہل حدیث جتنے اس وقت تھے. لیکن یہ کہ جو ان کی پازیٹو سائیڈ ہے وہ بھی بہت بڑی، بہت بڑی. اور اس تکفیر میں ایک حصہ اس وقت کے مسلمانوں کی دین کی ساتھ پختگی سے وابستگی تھی. مسلمان اس وقت نئی نئی چوٹ لگی تھی انگریزوں کی، اور نئی نئی زخم تھا، بالکل نیا، غلامی کبھی دیکھی نہیں تھی، گورے آ گئے تھے ایک دم سے، اور گلی گلی، محلے محلے پولیس کی سرپرستی میں پادری کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کے خلاف دلائل دیتے تھے کہ اللہ ایک نہیں تین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے پولیس کی نگرانی میں. اس لیے جو ذرا سا بھی ہلا ہے نا مسلمان نے کہا تم بھی کافر ہو، ان کا پہلے یہ نہیں سنبھالے جا رہے تم بھی انہیں کے پیچھے تم بھی کافر ہو. اور عوام کا مسئلہ تھا تو عوام اس حد تک مشتعل ہو گئے تھے کہ کسی کے گھر میں، ابھی بات شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ٹیبل دیکھ لیتے تھے نا اور چیئر کے اس پہ بیٹھ کے کھانا، کہ تم بھی کافی کرستان ہو گئے. بٹن کوئی لگا لیتا تھا لوگ کہتے تھے یہ کرستان ہو گیا. اس صورتحال کو آپ دیکھیں نا تو برہم ہو گئے تھے مذہبی حلقے کہ آپ کیسے معجزات کا انکار، کیسے قرآن کی، کیسے یہ لکھا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ تو پورے پورے لیکچرز کی باتیں ہیں جو آپ کو بالکل دو منٹ میں بات کر رہا ہوں. پورا مسلمان کا ایک مستقل طبقہ تھا جو پڑھتا تھا، لوگ پڑھتے تھے، اب کوئی نہیں پڑھتا. فرض کر لیجئے اس وقت مسلمان جو تھے وہ 1 کروڑ تھے تو لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے والے تھے، اب کروڑوں ہیں اور ان میں ہزاروں بھی پڑھنے والے نہیں. اس وقت ٹوٹل آبادی کا مثلا 10% پڑھتا تھا، اب ٹوٹل آبادی کا 2% بھی نہیں پڑھتا. وہ جب پڑھتے تھے تو پھر اٹھ کھڑے ہو کہ یہ تحریر آ گئی. اب تحریرات کا انبار ہے، اسلام کے خلاف خود مسلمان ہی لکھ رہے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار لکھا ہو. حساس تھے مسلمان، جو چیز گم کر بیٹھے تھے نا انہیں اس اپنے زیاں اور نقصان کا بڑا احساس. لیکن قوم کو جب احساس زیاں جاتا رہا تو اب احساس زیاں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ علامہ نے کہا نا، اس وقت مسلمانوں کو بڑا احساس تھا کہ بڑا نقصان ہو گیا. اس احساس نے ہی آپ کا ملک بنوایا، اس احساس نے ہی دو قومی نظریہ، اس احساس نے ہی آپ کو بالکل ایک الگ چیز دی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ سکھوں فلاں نہیں رہ سکتے ہمیں میں ایک. اب وہ احساس نے یہ چیز کریں گے بات انشاءاللہ کبھی اس پر.